أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله فرجع بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يرجف الفواده فدخل على الخطيجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال للخطيجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خطيجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب تکریم علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام پر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، درس جامع صحیح بخاری کے تسلسل میں آپ حضرات کی خدمت میں حدیث نزول وحی کی تفصیل بیان کی جا رہی تھی اور طویل حدیث کا کچھ حصہ دو درسوں میں مختلف انداز میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ کل کے درس میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ جس وقت حضرت جبریل امین سورہ علق کی پانچ آیتیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب پر نازل کرتے ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پر اس کلام کا اجلال اور اس کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے اور آپ تین میل کی مسافت طے کر کے جب دوبارہ گھر آتے ہیں تو دل پر جو گھبراہٹ ہے اور اضطراب ہے، یرجف الفوادہ جو بخاری کے الفاظ ہیں، وہ نزول قرآن کی بنا پر اور قرآن کی ثقالت اور ہیبت کی بنا پر، کیونکہ کسی بندے کا کلام نہیں، یہ رب کریم کا کلام ہے۔ فقال، آپ ارشاد فرماتے ہیں سیدہ خدیجہ سے کہ زملونی زملونی، کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کوئی چادر کمبل اڑا دو۔ فزملوہ، اس وقت سیدہ خدیجہ آپ کو کمبل اڑا دیتی ہیں۔ سگا فرماتے ہیں حتی ذہب عنہ الروع، پھر کچھ دیر کے بعد میرے دل سے وہ ڈر اور وہ خوف دور ہو جاتا ہے۔ فقال للخطیجتا، پھر آپ نے سیدنا خطیجہ کو، فاخبرہ الخبر، غار حرا میں ہونے والے جو معاملات تھے اس کی تفصیل بتائی اور اس کلام کی ہیبت اور اپنے منصب کی ذمہ داریوں سے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو آپ کے گویا کے قلب منیر پر نازل کی گئی رسالت کی وہ ذمہ داریاں جو آپ پر ڈالی گئی، تو آپ اشارہ فرماتے ہیں کہ لقد خشیت علی نفسی، کہ خدیجہ وہ ذمہ داری اتنی بڑی ہے اور وہ کلام اتنا بھاری بھرکم تھا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو گیا تھا، جس کی تفصیل گزشتہ درس میں اس ترجمے کے حوالے سے گزر گئی۔ سیدہ خدیجہ آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ فقالت خدیجہ تو کاللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، کہ حضور اللہ رب العزت آپ کو کبھی پریشان اور شرمندہ نہیں کرے گا۔ یہ کلمات اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت میں شک نہیں ہے، بلکہ فریضہ نبوت کی ذمہ داری کا جو احساس ہے اس میں آپ یہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ آپ کو تسلی دے رہی ہے کہ جب یہ رب نے آپ کو پیغام دیا ہے تو وہی رب آپ کو نہ ضائع کرے گا نہ شرمندہ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحمہ، آپ قرابت داروں کا خیال رکھنے والے ہیں اور ان کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ وتحمل الکل، اور آپ بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ وتقسم المعدوم، اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو آپ پورا فرماتے ہیں۔ وتقرض الضعیف، اور مسافروں کی میزبانی کرتے ہیں۔ وتعين على نوائب الحق، اور ہر وہ شخص جو رائے حق کی طرف جانا چاہتا ہے اس پر جو مصیبتیں آتی ہیں آپ اس کی معاونت کرتے ہیں، تو آپ کے اخلاق اس قدر بالا اور معلی ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا رب کریم آپ پر یہ ذمہ داری ڈال کر آپ کو گویا کہ شرمندہ کرے؟ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ایمان بھی لا رہی ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی بھی دے رہی ہیں، پتا چلا کہ اسلام تلوار پر نہیں پھیلا ہے، ورنہ آپ کی بیوی، میں نے کل بھی نفسیاتی طور پر یہ قاعدہ عرض کیا تھا کہ بندہ چاہے جتنا پارسا ہو جائے اس کی بیوی اس کی خلوت سے واقف ہوتی ہے، اس کے نقص اور داخلی عیب سے واقف ہوتی ہے، تو سیدہ خدیجہ نے جو برملا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں یہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے اور سرکار کو تسلی دی، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ آپ بھی سرکار کو امین و صادق مانتی ہیں اور سرکار کا اخلاق و کردار میں کوئی تضاد نہیں تھا، جو آپ کا اخلاق و کردار باہر تھا جو جلوت میں تھا وہی معاملہ آپ کا خلوت میں تھا، اسی وجہ سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی تصدیق فرمائی۔ آگے بخاری شریف کے الفاظ یہ آتے ہیں کہ حتی اتت بھی ورقۃ بن نوفل، کہ آپ کو لے کر سیدہ خدیجہ ورقہ بن نوفل نامی ایک شخص کے پاس لے کر آئیں، وہ کون تھے؟ فرمایا کہ ابن عم خدیجہ تھا، وہ حضرت خدیجہ کے چچزاد بھائی تھے اور وہ عیسائی مذہب کے تھے، یعنی صحیح اہل کتاب تھے، مشرک نہیں تھے، موحد تھے، اور نصارہ نے جس قسم کے غلیظ عقیدے رکھے تھے اس قسم کے عقیدے سے وہ مبرہ تھے۔ آگے آتا ہے وکان یکتب الکتاب العبرانیہ، اور وہ عبرانی زبان لکھنا جانتے تھے، فرمایا فیکتب من الانجیل بالعبرانیہ، اور انہوں نے عبرانی زبان کے اندر انجیل کو تحریر بھی کیا تھا، ما شاء اللہ، جتنا گویا کہ اللہ رب العزت نے چاہا۔ وکان شیخا کبیرا، وہ بوڑھے شخص تھے، قد عمیا، اور آخری عمر میں وہ نابینا ہو چکے تھے۔ فقالت له خدیجہ، تھا حضرت خدیجہ ان کے پاس سرکار کو لے کر گئیں، یا ابن عمی، اے میرے چچزاد، اسمع من ابن اخیک، کہ آپ اپنے بھتیجے کے بارے میں سنیں، یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ فقال له ورقا، ورقا بن نوفل نے کہا، یا ابن اخی، اے میرے چچزاد، ماذا ترا، آپ نے جو دیکھا ہے، فاخبرہ، وہ مجھے بتائیے، جو آپ نے غار حرا میں دیکھا ہے وہ مجھے بتائیے۔ فاخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما را، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیز غار حرا میں دیکھی تھی وہ بات آپ نے بیان فرمائی۔ فقال له ورقا، ورقا بن نوفل نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی کہ ھذا الناموس الذی نزل علی موسی، کہا کہ یہ جو فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے یہ ناموس ہے، یعنی رازدار ہے، اور یہ وہ فرشتہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ کے پاس بھی آیا ہے۔ یا لیتنی فبما جزعن، یا لیتنی اکون حقا حیاً، کاش کہ ایسا ہوتا کہ میں آپ کے زمانے دعوت کے وقت موجود ہوں، کیونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب آپ کو جہاں پر اعلان نبوت کا اعلان ہوگا تو کاش میں بوڑھا شخص اس وقت موجود رہوں، اور کاش میں اس وقت زندہ ہوں۔ اذ یخرجک القومک، قومک، کہ جب آپ کی قوم آپ کو ہجرت پر مجبور کر دے گی، آپ کو اپنے شہر سے نکال دے گی، کاش میں اس وقت موجود ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مخرجیہم، کیا وہ مجھے نکال دیں گے اپنے علاقے سے؟ قال نعم، ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں وہ آپ کو نکال دیں گے۔ لم یاتی رجل قط بمثلی ما جئت به الا عودیا، کہا کہ آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے کہ جب انہوں نے حق کہا تو ان کی قوم ان کے خلاف باغی ہو گئی اور انہوں نے ان کو اپنے شہروں سے گویا کہ نکال دیا۔ یہ کلمات گویا کہ وہ حضرت ورقہ بن نوفل جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور آگے کہتے ہیں کہ وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا، کہ خدا کی قسم اگر میں اس وقت ہوں تو میں اپنی پوری زوردار طاقت کے ساتھ آپ کی مدد کروں گا۔ تو یہ حدیث پاک کا یہ سلسلہ ہے جو آخر میں اس حدیث کے ساتھ متصل ہے غار حرا کی حدیث کے ساتھ۔ ایک بات، یہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ورقہ بن نوفل کے پاس اپنی نبوت کی تصدیق کرانے نہیں گئے تھے، ایک بنیادی سوال یہاں پر جان لیجیے، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سرکار کو نبوت پر یقین نہیں تھا۔ کل جواب میں نے دے دیا ہے اس کا تفصیلی، کہ جب درخت آپ کو سلام کرتا اور کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، تو جب وہ سرکار بخاری میں موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ پتھر بھی مجھے یاد ہے مکہ کے قریب جو مجھے بعثت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا کہ السلام علیک یا رسول اللہ، تو جب اس پتھر کو علم ہے کہ سرکار اللہ کے رسول ہیں تو سرکار کو علم نہیں ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو یہ ایک گویا کہ خلط مبس گفتگو ہے، اور وہ حدیث پاک بھی موجود ہے کہ کنت نبی جن بعد ما بین الروح والجسد، کہ میں اس نبی ہو چکا تھا اس وقت جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ یہاں پر ورقہ بن نوفل کے پاس لے جانے کی ضرورت یوں پیش آئی کہ وہ اس دور میں ایک نیک آدمی تھے اور صحیح اہل کتاب تھے۔ اس کے پاس جانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اگر خود سے اعلان کر دے تو لوگ یہ کہہ دیں کہ جناب خود سے ساری نشانیاں بیان کر دی۔ فرمایا کہ جب وہ نیک صالح بندے تھے کہ جن کی طرف سب رجوع کرتے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس جا کر ساری کیفیت بیان فرمائی کہ میں نے یہ 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 چیزیں دیکھی ہے، بتاؤ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اپنی حقیقت کا اقرار ان کی زبان سے کروایا تاکہ اہل مکہ کے لیے راہ فرار کوئی نہ رہے اور ان کے لیے کوئی گنجائش نہ رہے کہ جناب یہ تو اپنے منہ سے دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو ساری نشانی جو ایک ایک بیان فرمائی، تو ورقہ بن نوفل کیونکہ صحیح اہل کتاب تھے، وہ سارے انبیاء کی نبوت سے واقف تھے، تو انہوں نے کہا کہ یقیناً آپ کے پاس جو فرشتہ آیا ہے اور آپ جو کلام سنا رہے ہیں یہ یقین اللہ کا کلام ہے، اور وہ فرشتہ، وہ ناموس، گویا کہ وہ رازدار فرشتہ جو حضرت موسیٰ کے پاس بھی آیا ہے اور ان قریب آپ کے جبین مقدس سے بھی آثار ظاہر ہو رہے ہیں اور آپ کے چہرہ منور سے بھی آثار ظاہر ہو رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جانب سے ان قریب آپ اعلان نبوت کرنے والے ہیں، لیکن کاش میں اس وقت موجود رہوں تو آپ کی تائید بھی کروں گا، آپ کے ساتھ گویا کہ مدد بھی کروں گا اور آپ کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ بھی کروں گا۔ جامع مستدرک کے اندر بخاری مسلم کی شرط پر امام حاکم نے یہ جملے نقل کیے ہیں کہ ورقہ بن نوفل اپنی زبان سے یہ کہا ہے کہ والذی نفسی بیدیہ انک نبی، خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اے خدیجہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس لیے امت نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ حضرت ورقہ بن نوفل مشرک نہیں تھے، بلکہ علماء میں اکثر گروہ آپ کی صحابیت کا قائل ہے، آپ کی صحابیت کا قائل ہے، اور صحابی کی تعریف یہ کہ جس نے حالت ایمان میں نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات کی ہو۔ مشاہدے کو علماء نے پرے رکھا ہے اس لیے کہ بے شمار صحابہ نابینا تھے کہ جو مشاہدہ تو نہ کر سکے لیکن ملاقات تو ہو سکی، اس لیے علماء نے ملاقات کے لفظ کو صحابی کی تعریف میں شامل فرمایا کہ وہ شخص جس نے حالت ایمان کے اندر نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات کی ہو، چاہے وہ ایک لحظے کی کیوں نہ ہو، اور پھر اسی ایمان پر اس کا انتقال ہوا ہو۔ تو حضرت ورقہ بن نوفل جو یہ بات کہہ رہے ہیں، تو جہاں انہوں نے بخاری میں یہ ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میں اس وقت زندہ رہا تو آپ کے قوم کے مقابلے میں میں آپ کی مدد ضرور کروں گا، اور یہاں پر امام حاکم نے یہ الفاظ نقل فرمائے ہیں کہ خدا کی قسم میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ والذی نفسی بیدیہ انک نبی، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو اس سے محدثین نے یہاں پر یہ کلام فرمایا کہ حضرت ورقہ بن نوفل جو ہے وہ صحابیت کا بھی درجہ رکھتے ہیں اور ایک مومن شخصیت ہیں۔ اس واقعے کی تفصیل ہم کرتے ہیں مختصر طور پر، لیکن یہاں پر سب سے پہلے ہماری ماں سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کا نام آیا ہے، تو ان کے ترجمے سے متعلق مختصر چند باتیں آپ کی خدمت میں گویا کہ پیش کی جاتی ہے۔ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ وہ اول شخصیت ہے کہ جو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے محرم ناز میں تشریف لائی اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کا عقد سعید ہوا۔ حضرت ختیجہ کے نکاح کے وقت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر شریف 25 سال تھی اور حضرت ختیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی، اور اس وقت آپ کا نکاح پہلے ایک تمیمی قبیلے کے شخص ابو حالہ کے ساتھ ہو چکا تھا اور وہ انتقال کر چکے تھے، اور دو صاحبزادے گویا کہ سیدہ ختیجہ کے پہلے شوہر سے تھے، اور ان کا نام محدثین نے ذکر فرمایا کہ جو صاحبزادے ابو حالہ بن زواد تمیمی سے پیدا ہوئے، ایک کا نام ہند تھا اور ایک کا نام حارث تھا، دونوں صاحب ایمان ہوئے ہیں اور دونوں نے سرکار کے دین کی معاونت کی ہے، اس لیے حضرت ختیجہ کو ام ہند بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے صاحبزادے کا نام ہند تھا۔ لیکن جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، اور تو اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 6 اولادیں آپ سے تولد ہوئی ہیں، کہ جس میں 2 صاحبزادے ہیں جو بچپن میں ہی انتقال کر گئے، اور 4 صاحبزادیاں ہیں کہ جس کی تفصیل، سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب ہے، اس کے بعد سیدہ رقیہ ہے، پھر سیدہ ام کلثوم ہے، اور سیدہ خاتم جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن ہے۔ یہ 4 گویا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نخرے جگر، اور یہ صاحبزادیاں ان کا تولد سیدہ ختیجت الکبرا سے ہوا ہے. اصول کافی میں بھی بات موجود ہے، ملا باقر مجلسی نے حیات القلوب میں بھی اس بات کو رکھا ہے کہ سرکار کی ساری اولادیں سیدہ ختیجت الکبرا سے ہوئی ہیں، اور قرآن نے بھی اس جانب اشارہ کیا ہے کہ یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک، کہ محبوب اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے کہو. تو قرآن کی یہ نص بھی موجود ہے کہ سرکار کی ایک بیٹی نہیں بلکہ ایک سے زائد ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے بنات کا لفظ استعمال فرمایا، بنت کا لفظ استعمال نہیں فرمایا. کہ محبوب اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اور اس یہ کہنا کہ جناب یہ تین بیٹیاں چلو سرکار ہی کی ہیں، لیکن وہ دراصل سرکار کی اس حوالے سے ہے کہ بعد میں سیدہ ختیجہ سے سرکار کا نکاح ہوا ہے، لیکن اصلاً یہ ابو حالہ کی گویا کہ اولاد تھی، تاریخ اس بات میں خاموش ہے، یہ خواہ مخواہ کی گویا کہ دھاندلی ہے. ملا باقر مجلسی جو اس مسئلے میں بڑے متشدد ہیں، لیکن ان کو اصول کافی کی روایت سے اس بات کو ماننا پڑا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چار صاحبزادیاں ہیں، اس لیے قرآن نے بنات کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور اس کی تفسیر سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن ہیں. اور اس کی تاریخ گویا کہ تمام کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیاں کسی گویا کہ سیدہ فاطمہ کے، سیدہ ختیجہ کے پہلے شوہر سے ہے، بلکہ اہل سنت کی تاریخ بھی اس پر متفق ہے. اور جس طرح ہماری بخاری ہے، اسی طرح اہل تشیع کی اصول کافی ہے، اصول کافی میں بھی کئی روایات اس پر سری موجود ہے کہ سیدہ ختیجہ کے بطن مقدس سے سرکار کی چار بیٹیوں نے تولد کیا ہے. سیدہ ام المؤمنین ختیجۃ الکبریٰ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہایت محبت فرماتے تھے، اور اپنی ازواج کے سامنے اس بات کا برملا اعلان کرتے تھے کہ ختیجہ میری وہ مخلص زوجہ تھی کہ جس وقت مجھے سارے مکہ نے چھوڑ دیا تو میری اس بیوی نے میرا ساتھ دیا، اور میری ہر بات پر گویا کہ لبیک کہا. سرکار کو ان سے کتنی محبت تھی، وہ بدر کے اندر آپ نے سیدہ زینب کے عقیق والے ہار کے تحت گویا کہ ملاحظہ فرما لیا کہ جس وقت اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے وہ عقیق کا ہار سرکار کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اشکبار ہو گئے اور فرمایا صحابہ سے، کیا تم اجازت دیتے ہو کہ زینب کے شوہر کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ صحابہ نے کہا کہ حضور ہم بھی آپ کے، فیصلہ بھی آپ کا، جیسا آپ حکم فرمائیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی دعوت کرتے یا جانور ذبح کرتے تو سیدہ ختیجہ کی جتنی سہیلیاں تھیں ان کے گھر اس کا گوشت بھجوایا کرتے تھے. سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار فضیلت پانے والی ہیں. آپ کی والد گرامی کا نام علامہ عینی علیہ رحمت نے عامر نقل کیا ہے، اور آپ کی والدہ کا نام حضرت علامہ عینی علیہ رحمت نے، آپ کے والد گرامی کا نام فاطمہ بنت زائد، یعنی ان عامر کو زائد کے نام سے گویا کہ پکارا جاتا تھا، اس وجہ سے گویا کہ آپ کا نام عامر بن زائد تھا، اور آپ کی والدہ کا نام خویلد بھی کہا گیا ہے، اس نسبت سے اکثر آپ کو گویا کہ اپنی والدہ کی طرف نسبت دی جاتی تھی. 65 سال کی آپ نے عمر پائی، علامہ عینی لکھتے ہیں کہ 65 سال کی عمر سیدہ ختیجۃ الکبریٰ نے پائی. 25 سال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں رہی، 10 نبوی سال میں گویا کہ آپ کا وصال ہوا. نماز جنازہ اس وقت رائج نہیں ہوا تھا، نماز جنازہ کی تفصیل اس وقت اتنی نہیں تھی، شریعت کے احکام اس وقت نماز جنازہ سے متعلق آیا نہیں ہوئے تھے، اس لیے سیدہ ختیجہ کا جنازہ نہیں پڑھایا گیا، اس لیے کہ اس وقت تک جنازہ مشروع نہیں ہوا تھا. اور سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا گویا کہ 25 سال کے قریب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں رہی، اور 65 سال کی عمر میں 10 نبوی میں گویا کہ آپ نے وصال فرمایا. اللہ رب العزت آپ کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. ورقہ بن نوفل کا نام یہاں پر گویا کہ صحیح بخاری شریف کے اندر ذکر ہوا کہ جن کے پاس گویا کہ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر گئی، حضرت ورقہ بن نوفل یہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچزاد بھائی ہیں، جو زمانہ جاہلیت کے اندر نصرانی ہو گئے تھے اور کتب سماوی کے بہت بڑے عالم تھے، جو کتابیں پہلے اتر چکی تھی اس کے بہت بڑے عالم تھے، اور ایک نہایتی نیک شخص تھے. اگرچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اظہار نبوت سے پہلے ہی یہ فوت ہو گئے، لیکن ان کے جملے جو ہیں کہ جس طرح والذی نفسی بیدیہ انک نبی، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو صحابیت میں بھی شمار کیا گیا ہے، اور آپ کے ایمان کا بھی دعویٰ اجماعی طور پر علماء کرام نے گویا کہ فرمایا ہے. ترمذی شریف میں روایت موجود ہے کہ حضرت ختیجہ نے پوچھا کہ حضور، حضرت ورقہ نے آپ کی تصدیق کی تھی، تو ان کو آپ کس کیفیت میں دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا معاملہ ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ورقا نے میری تصدیق کی تھی، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ سفید لباس کے اندر ہیں، اگر وہ جنتی نہ ہوتے، سرکار نے فرمایا اگر وہ جنتی نہ ہوتے تو ان کا لباس سفید نہ ہوتا، لیکن میں نے ان کو دیکھا کہ ان کا جنت میں لباس سفید ہے. اس کے علاوہ بے شمار احادیث گویا کہ حضرت ورقا بن نوفل کے ایمان سے متعلق موجود ہے. لیکن ہم نے گویا کہ اس چیپٹر کو کتاب الوحی کو آج ختم کرنا ہے تاکہ آنے والے درس میں ہم کتاب الایمان کو شروع کریں، کیونکہ وقت مختصر رہ گیا ہے، اس لیے میں جلدی جلدی چند موٹے موٹے نکات ہی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہاں پر یہ تھا کہ ورقا بن نوفل عبرانی فتح کے ساتھ بھی پڑھا گیا، عبرانی اس زبان کے ماہر تھے اور اس کے عالم تھے. علامہ عینی علیہ رحمت نے اس کی تفصیل کو گویا کہ نقل کیا ہے کہ انجیل جو ہے وہ سریانی زبان میں تھی، اور فرمایا کہ توریت جو ہے وہ عبرانی زبان میں تھی، یا کسرے کے ساتھ پڑھیں تو عبرانی زبان کے اندر تھی، یہ عبر سے مشتق ہے. اور فرمایا گیا کہ عبرانی زبان وہ زبان ہے جو حضرت ابراہیم بولا کرتے تھے، لیکن جب نمرود سے نکلنے کے بعد آپ نے مہر فرات کو عبور کیا تو یہ عبور عبر سے آپ کی زبان عبرانی ہو گئی، کیونکہ نمرود نے یہ قید لگائی تھی کہ مہر فرات کے وہاں، کیونکہ آپ جب وہاں سے سیدہ سارہ کو لے کر نکل گئے تو نمرود نے جب آپ کا پیچھا کیا تو اس نے کہا کہ دیکھو سریانی زبان کہنے والا کوئی شخص تمہیں نظر آ جائے تو اسے ضرور پکڑ لینا. تو اللہ رب العزت نے آپ کے معجزے سے اس بات کو صدور فرمایا کہ آپ کی زبان سریانی سے عبرانی زبان ہو گئی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا کہ بولا کرتے تھے. علامہ عینی کہتے ہیں کہ یہ عبور یا عبر سے مشتق ہونے کی بنا پر اس کو گویا کہ عبرانی کہتے ہیں، کہ جو آپ نے نہر فرات کو حضرت ابراہیم نے گویا کہ عبور فرمایا تھا. عربی زبان کے متعلق پہلے سریانی کے بارے میں سنیں. سریانی کے بارے میں علامہ عینی لکھتے ہیں کہ یہ سر سے مشتق ہے. رب کریم جو اپنے فرشتوں سے راز کی باتیں کرتا تھا تو وہ سر سے مشتق ہے اور اس کو سریانی زبان کہا جاتا ہے. کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پہلے کے سارے انبیاء تقریباً سریانی زبان بولا کرتے تھے، اور یہ وہ زبان ہے جو فرشتے آپس میں بولا کرتے تھے. تو اس کو سر سے گویا کہ راز سے گویا کہ مشتق فرمایا گیا. عربی زبان کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر عربی زبان بولا کرتے تھے، لیکن جب آپ جنت سے زمین کی طرف آئے اور جب تک آپ کی توبہ جو آپ کے شایہ نشان تھی وہ مقبول نہ ہوئی تو آپ اس وقت تک سریانی زبان کہتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ کی توبہ مقبول ہو گئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، جو احادیث موجود ہے جامع المستدرک وغیرہ کے اندر حضرت عمر سے کہ آپ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس محبوب خاص کے وسیلے سے میری دعاؤں کو قبول فرما جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ ہے، آپ کی دعا مستجاب ہوئی اور آپ کے گویا کہ توبہ مقبول ہوئی. اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا کہ آدم تم نے محمد کا نام کہاں سے ذکر کر لیا؟ عرض کی کہ یا اللہ کہ جب میں جنت میں ہوا کرتا تھا تو میں نے جنت کے پتے پتے پر تیرے نام کے ساتھ تیرے حبیب کا نام دیکھا، تو میں نے جان لیا کہ جس شخصیت کا نام تیرے نام کے ساتھ منسلک ہے وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا لیکن تیرا حبیب ہی ہو سکتا ہے. یہ روایت مستدرک میں موجود ہے، اگرچہ اس کی سند پر کچھ کلام ہے لیکن علماء نے اس کی توثیق کی ہے. امام ذہبی اس پر جراح میں تفرد کرتے ہیں، لیکن اتنی سندوں کے ساتھ یہ روایت مقبول ہے. ابن تیمیہ نے بھی اپنی کتاب مجموع الفتاوی کے اندر اس روایت کو حسن قرار دیا ہے، تو یہ روایت اپنی جگہ پر ایک اصل کی حیثیت رکھتی ہے. لیکن دوسری اصل جو قرآن میں یہ ظاہر ہے تو یہ کلمات یعنی آپ کے وسیلہ پیش کرنے سے یہ ہوا کہ اللہ نے یہ کلمات آپ کو سکھا دی جو قرآن کے اندر موجود ہے. تطبیق ہم کرتے ہیں قرآن اور حدیث کے درمیان، یعنی جو سرکار کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ نے اپنی بارگاہ کے مقبول جملے حضرت آدم کو سکھا دیے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے، تاکہ حدیث پر بھی عمل ہو جائے اور قرآن پر بھی عمل ہو جائے. تو دونوں میں تدبیر علماء نے یہ فرمائی کہ جب سرکار کا نام پیش کیا تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کلمات گویا کہ آپ پر القا فرمائے، اور وہ کلمات یہ ہیں جس کی حکایت قرآن مجید فرقان حمید میں گویا کہ کی گئی. تو جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو عربی زبان بولا کرتے تھے. جب آپ جنت سے زمین کی طرف تشریف لائے اور اس وقت تک کہ جب تک آپ کے لیے کوئی دعائے مستجاب کا ذکر نہیں ہوا اس وقت تک گویا کہ آپ سریانی زبان کہتے تھے، اور جیسے ہی آپ کی دعا مقبول ہو گئی تو پھر آپ عربی زبان بولا کرتے تھے. اور اس پر علامہ عینی فرماتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی زبان بھی عربی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی عربی زبان بولا کرتے تھے، اس وجہ سے عرب کے اندر یہ سلسلہ عربی زبان کا گویا کہ شروع ہوا۔ تو یہ تین زبانیں جو مشہور ہے، عبرانی کسرے کے ساتھ عبرانی، سوریانی اور عربی زبان، اس کے متعلق محدثین نے جو کلام کیا ہے یہ آپ کی خدمت میں گویا کہ پیش کیا گیا۔ یہاں پر حضرت جبریل کے حوالے سے بھی نام آیا کہ وہ ناموس، وہ جبریل ہیں جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر علماء نے علامہ عینی علیہ رحمت میں حضرت جبریل سے متعلق بھی گویا کہ پوری تفصیل بیان کی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا حقیقی نام اور اصلی نام جو ہے وہ عبد الجلیل ہے، اصل نام عبد الجلیل ہے، آپ کی کنیت ابو الفتح، اور ایک یہ ہے کہ آپ کی کنیت ابو الفتح۔ تو یہ دونوں گویا کہ ابو الفتح اور ابو الفتح، یہ دو کنیت حضرت جبریل امین کی ہے۔ جبرائیل کا معنی عبداللہ کے ہے، اور جبر معنی عبد اور ایل معنی الہ، تو جبرائیل عبداللہ، اور اصل آپ کا نام عبد الجلیل ہے۔ یہ حضرت جبرائیل کی گویا کہ نام کی وجہ تسمیہ ہے۔ سرکار کی خدمت میں جس طرح کہ آپ سن رہے ہیں کہ آپ گویا کہ کئی دفعہ تشریف لائے، کثرت کے ساتھ تشریف لائے، اکثر آپ انسانی شکل میں جلوگر ہوئے، لیکن آپ کی حقیقی کیفیت یہ ہے کہ آپ کے 600 پر ہیں جس کے اوپر یاقوت اور مرجان جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک یہاں پر پوری ہوئی، دعا کیجیے اللہ رب العزت اس حدیث پاک کا سننا اور سنانا اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اور ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ کتاب الوحی میں ہمارے مستدل میں سے، ہمارے استدلال میں سے جو حدیث ہے، ہم آخری حدیث یہاں پر پیش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ توفیق رہی تو آئندہ درس میں کتاب الایمان کو انشاءاللہ شروع کریں گے۔ آخری حدیث ہے، حدثنا سعید بن جبیر عن ابن عباس فی قوله لا تحرک به لسانک لتعجل به قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدۃ وکان مما یحرک شفتیہ فقال ابن عباس فإن أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما فقال سعيد أنا أحركما كما رأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما۔ یہ بڑی افادیت والی حدیث ہے، اس حدیث کو حدیث مسلسل کہتے ہیں، حدیث مسلسل، یعنی راوی جس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کلام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مقدس کی کیفیات ہے، تو راوی جو صحابی ہے وہ اس کو بیان بھی کرتا ہے، اور اپنے چہرے پر اور اپنے انداز کو اسی طرح دھارتا ہے جس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز ہیں۔ تو اس حدیث کو مسلسل کہتے ہیں کہ وہ کلمات بھی وہی کہے گا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا کہ اس وقت جو ہیئت ہے اور جس ادا سے گویا کہ آپ گفتگو فرما رہے ہیں، اگر آپ مسکرا رہے ہیں تو صحابی مسکرا کر روایت بیان کرے گا، اور آپ نے گویا کہ سر مقدس کو جھکایا ہے تو راوی سر مقدس کو جھکا کر گویا کہ ذکر کرے گا تاکہ وہ ہیت اور وہ روح اور وہ لذت اس کے اندر پائی جائے۔ تو محدثین مصطلحات حدیث کے اندر ایسی حدیث کو حدیث تسلسل کہتے ہیں کہ جہاں پر متن حدیث بھی زبان مصطفیٰ سے مکمل بیان ہو رہا ہو اور ادائے مصطفیٰ کی بھی مکمل نقل کی جا رہی ہو۔ تو اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہم نے اس بات کو سنا کہ وہ اللہ رب العزت کے اس قول کی تشریح فرما رہے تھے کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ قرآن کا نزول ہوتا تو آپ قرآن کو یاد کرنے کے لیے زبان کو جلدی جلدی چلاتے جس سے آپ کی زبان سوکھ جاتی۔ حضرت امام بغوی علیہ رحمت نے معالم التنزیل کے اندر اس کی اور تفصیل نقل کیا ہے کہ سرکار جب تیزی کے ساتھ جبریل کے ساتھ زبان چلاتے یاد کرنے کے لیے تو آپ کا دہن مبارک خشک ہو جاتا اور آپ پر گویا کہ بظاہر تھکن سی محسوس ہوتی، تو رب کریم نے آپ پر گویا کہ کمال شفقت کے طور پر ارشاد فرمایا کہ محبوب ہم نے یہ کلام آپ کی تھکن کے لیے، آپ کی کوفت کے لیے تو نہ اتارا، کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ محبوب اپنی زبان کو ان کلمات کو یاد کرنے میں جلدی جلدی سے نہ چلایا کریں، جلدی جلدی سے نہ چلایا کریں، جس طرح کہ قرآن کی پوری آیت ہے کہ اپنی زبان کو کثرت سے جلدی جلدی نہ چلائیں، کیونکہ جب آپ زبان کو جلدی جلدی چلاتے ہیں تو آپ کا منہ سوکھنے لگ جاتا ہے اور آپ پر گویا کہ طبیعت پر ایک تھکن سی طاری ہو جاتی ہے۔ تو محبوب اگر آپ اپنی زبان کو چلائیں تو اس کی ادا یہ ہو کہ آپ سکوت رکھیں، جبریل پڑھ رہا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جبریل کو پڑھنے دیجئے اور آپ خاموشی سے اس کی تلاوت کو سماعت کیجئے. مولا اگر میں سماعت ہی کرتا رہوں گا تو یاد کیسے ہوگا؟ اس سے پہلے کوئی میں نے نظمیں تو یاد نہیں کی کہ میرا حافظہ اتنا تیز ہو جائے. اس سے پہلے تو میں نے کوئی عربی قصیدے تو یاد نہیں کیے کہ میری زبان اتنی چل جائے. اگر میں جبریل کے ساتھ رٹا نہ لگاؤں تو یہ یاد کیسے ہوگا؟ رب کریم نے فرمایا ان علینا جمعہ و قرآن. محبوب یہ ہمارے ذمے ہے کہ تیرے دل میں اس قرآن کو جمع کرنا. جبریل پڑھ رہا ہے پڑھنے دے, اور اس کی تلاوت کو صرف تب قرآن خاموشی سے سماعت کر. تیرے تجھے یہ فکر ہے کہ یہ میرے دل میں جمع کیسے ہوگا, میں اس کا حافظ کیسے ہو جاؤں گا. تو محبوب اذرائے شفقت کے لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ سم ان علینا بیانا, فرمایا کہ ان سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ. دوسری جگہ پر بھی اس کی گویا کہ تائید کی گئی ہے کہ پھر جب ہم آپ کے سینے میں اس کی افادیت کو بٹھا دیں گے, اس کی معنویت کو بٹھا دیں گے, تو کمال ایسا ہو جائے گا کہ معلم آپ کا رب رہے گا اور پھر آپ کبھی نہ بھولیں گے مگر جب اللہ چاہے گا. آپ کو اس طرح حفظ کرا دیا جائے گا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ و قرآنا. محبوب آپ کے دل میں جمع کر دینا, اور آپ کو یہ فکر ہے کہ میں نے کبھی ایسے بھاری بھرکم الفاظ بولے نہیں, تو فرما ان علینا جمعہ و قرآنا کہ ہم جمع بھی کریں گے اور تیری زبان سے جاری بھی کروا دیں گے. اور فرمایا کہ جب جبریل تیرے سامنے قرات کر رہا ہو تو فتب قرآن, اس کی تلاوت کو سن. محبوب جہاں تک تیرے سینے میں رچا بسا دینا, تیرے لیے حفظ کروا دینا اور تیری زبان سے ان الفاظ کو جاری کروا دینا, یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے. تو محبوب وہیں پر یہ بات ہے کہ سما ان علینا بیانا, ان الفاظ کے نیچے جو معنی اور شریعت کے مسائل کے سمندر بہہ رہا ہے اس سے آشنا کر دینا بھی ہمارے ذمہ کرم پر ہے. تو یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس سرکار کی اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ فرمایا کہ لا تحرک بھی لسانک لتعجل به, کہ محبوب زبان کو حرکت نہ دیا کریں, تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدتا, کہ جب آپ پر کلام اترتا اور آپ پر گویا کہ اس کا نزول ہوتا تو اس کی زبان کو حرکت جب آپ دیتے تو فرمایا کہ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شدت محسوس ہوتی. تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضرت سعید بن جبیر سے, کیا تم جانتے ہو کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حرکت کس طرح دیا کرتے تھے؟ حضرت سعید بن جبیر نے کہا کہ آپ بیان فرمائے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ دیکھو فَإِنَّ أُحَرِّكُهُمَا لَكَ, میں اپنے دونوں ہونٹوں کو تمہارے لیے گول گھماتا ہوں. تو جس طرح کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کو پڑھتے ہوئے دیکھا تھا, تو اے سعید بن جبیر تم جانتے ہو کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام زبان کو حرکت کس طرح دیا کرتے تھے اور ہونٹوں کی ہیئت اور ہونٹوں کی شکل کیسے بن جاتی تھی؟ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ حضور میں اس بات کو نہیں جانتا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ فَإِنَّ أُحَرِّكُهُمَا لَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُهُمَا, کہا کہ دیکھو اب میں اپنی زبان کو بھی حرکت دیتا ہوں اور اپنے ہوٹوں کو بھی حرکت دیتا ہوں کہ جس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہوٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے. تو آگے حضرت سعید بن جبیر اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں وقال سعید انا احرکما کما رأیت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یحرکما فحرک شفتیہ. فرآب سعید بن جبیر اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو کہ اب میں تمہیں ہوٹوں کو حرکت دیتے ہوئے بتاتا ہوں جس طرح میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو ہوٹوں کی حرکت دیتے ہوئے اس روایت کو بیان کرتا ہوا دیکھا ہے. یہ تسلسل کے ساتھ حدیث مسلسل کہ جناب صحابی سرکار کی ادا کو نقل کر رہا ہے, تو صحابی کے شاگرد بھی اس ادا کو نقل کر رہا ہے, اور آج تک محدثین گویا کہ جس حدیث پاک پر آتے ہیں تو اپنے ہوٹوں کی ہیئت کو بنا لیتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح گویا کہ اپنے ہوٹوں کی ہیئت کرتے اور اپنی زبان کو حرکت دیا کرتے تھے. تو یہ حدیث کا کام حدیث تسلسل کے ساتھ ہے. اس کی تائید مسلم شریف اس حدیث سے ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو حدیث پاک کے راوی ہیں, اور وہ حدیث بڑی طویل ہے, میں اختصار کے طور پر یہاں مختصر کرتا ہوں. حدیث پاک یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی اور آپ نے کسی سے کوئی گفتگو نہ کی. حدیث کا پہلا جملہ شفاء السقام کے اندر شیخ الاسلام تاج الدین سرکی علیہ رحمت نے گویا کہ نقل کیا ہے. وہ الفاظ یہ ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تو یہ تھی کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھاتے تو اپنے خواب کو صحابہ کو بیان کرتے, اور صحابہ میں سے کوئی خواب دیکھنے والا ہوتا تو اس کے خواب کی تعبیر کرتے. لیکن آج حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، کسی سے کوئی بات نہ کی، نہ کوئی کھانے پینے کا ذکر کیا، نہ کسی اور معاملے پہ گفتگو کی، آپ خاموشی سے اپنے مصلے پر بیٹھے رہے۔ فرماتے ہیں یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی، پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے کوئی بات نہ کی، کھانے پینے کا کوئی ذکر نہ کیا، کسی کی طرف مہو التفات نہ ہوئے، اور پھر ظہر کے بعد اپنے مصلے پر بیٹھ گئے۔ فرمایا یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آیا، فرمایا اسی طرح سرکار نے عصر کی نماز پڑھائی، کسی سے کوئی بات نہ کی، اپنے مصلے پر خاموشی سے بیٹھے رہے۔ یہاں تک کہ مغرب کا وقت آیا، صحابہ کرام علی مردوان میں یہ تشویش ہوئی کہ آج معاملہ کیا ہے، حسب معمول ہر ادا ہر معاملے سے آج یہ معاملہ ہٹ کر ہے، تو صحابہ میں یہ جستجو ہوئی کہ کیوں نہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جایا جائے اور اس معاملے کو جانچا جائے کہ آج کیا معاملہ ہے۔ تو سارے صحابہ ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، لیکن کسی کی جرت نہیں ہو رہی ہے کہ آگے بڑھے اور اس معاملے سے متعلق دربار رسالت میں کچھ عرض کریں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود جو انتہائی چہیتے صحابی ہیں، وہ آگے بڑھے، وہ کہتے کہ جب میں آگے بڑھا تو میں مصلی کے گویا کے بائیں جانب تھا اور میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو دیکھ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ سرکار کی آنکھیں بند تھی اور سرکار مسکرا رہے تھے، سرکار کی آنکھیں بند تھی اور سرکار مسکرا رہے تھے۔ اب اس حدیث کو کتاب الایمان مسلم شریف میں اگر لا کر اس کی مطابقت کریں، اس تسلسل کو جوڑیں، تو جب جیسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں سرکار کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے چشمان کرم بند ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں، اتنے میں سرکار نے جب اپنی آنکھوں کو کھولا تو کہتے ہیں میں نے سر مقدس کو جھکاتے ہوئے عرض کی کہ حضور آج کیا معاملہ ہے کہ فجر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہو گیا، آپ نے نہ کسی سے بات کی، نہ کسی کی طرف آپ نے التفات فرمایا، حضور معاملہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، ابن مسعود، اللہ رب العزت نے آج یہاں مصلی پر بیٹھے بیٹھے قیامت کے سارے مناظر کا ملاحظہ اور معائنہ مجھے کروا دیا ہے۔ یہ سرکار کے علم کی وسعت ہے۔ فرماتے ہیں قیامت کے دن جو جو ہوگا، اللہ نے یہاں مصلی پر مجھے ساری چیزیں گویا کہ دکھا دی ہیں اور بتا دی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضور وہ کیا معاملہ ہے؟ سرکار فرماتے ہیں تو طویل، لیکن ایک ذوق والی بات یہ ہے، فرمایا کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے گئے اور جس کے علاوہ جس کے ساتھ جو معاملہ کرنا تھا وہ اس جگہ پر چلے گئے، تو کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، وہ پل صراط کے اوپر سے گزر رہا ہے اور اپنے آپ کو بچاتے ہوئے وہ جہنم کے اندر گر گیا اور اس کے گھٹنوں تک، اور وہ اس طرح گرا کے گھٹنوں تک اور ہاتھوں کی کونیوں تک آگ میں گویا کہ پورا وہاں پر محیط ہو گئی، تو وہ چیخنے لگا کہ یا اللہ میرے دل میں تو ایمان ہے، میرے ساتھ کیا معاملہ؟ اللہ رب العزت شاہ فرمایا فرشتوں سے کہ اس کو اس آگ سے نکال کر اس جہنم کے قریب منڈہر پر بٹھا دو۔ اب جب فرشتوں نے اسے بٹھا دیا تو اس کا چہرہ جہنم کی طرف تھا، آگ کی طرف تھا، اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میرا چہرہ جل رہا ہے، کیا تیری طرف سے اجازت ہے کہ میں منہ پھیر لوں اور پیٹ کو اس آگ کی طرف کر دوں؟ مسلم شریف میں ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دیکھ تو آدم کی اولاد ہے، تیری اگر ایک بات مانی جائے نا تو پھر جھٹ سے تو دوسرا سوال کرے گا، تو لہذا تیرے لیے یہی بہتر ہے۔ اس نے کہا یا اللہ آج اتنے لوگ تیری رحمت سے بہرہ مند ہوئے، کیا مجھ گناہگار کے لیے اتنا بھی نہیں ہے کہ میں اپنا منہ پھیر سکوں؟ تو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی بڑی مقبول ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہاں اپنا منہ پھیر سکتا ہے، فرشتوں کو حکم دیا کہ جناب اس کا منہ پھیر دو۔ اب اس کا منہ پھیر دیا گیا، اب پیٹ گویا کہ آگ کی طرف ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد پیٹ جلنے لگی، تو اس نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ مسلم شریف میں میرا آقا یہ مشاہدہ بیان فرما رہے ہیں حدیث مسلسل کے تحت کہ اس نے کہا کہ یا اللہ کیا اجازت ہے کہ میں تھوڑا آگے کھسک کر چلے جاؤں کہ یہ آگ کی تپش مجھ تک نہ آ سکے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ تو آدم کی اولاد ہے، کہ تیری ایک بات مان لی جائے تو فوراً دوسرا سوال کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ یا اللہ آج اتنی رحمتوں سے تیرے سارے لوگ بہرہ مند ہو رہے ہیں، کیا میرے لیے اتنا بھی حصہ نہیں کہ میں آگ سے کھسک کر تھوڑا آگے چلے جاؤں؟ دریا رحمت جوش میں آیا، اشارہ ہوا کہ ہاں اسے آگے کر دو۔ اب آگے کر دیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس نے آگے دیکھا کہ ایک درخت ہے اور اس کا گھنا سایہ ہے، پھر وہ کہنے لگا یا اللہ کیا تیری اجازت ہے کہ میں یہاں سے بھی تھوڑی تھوڑی شدت محسوس ہو رہی ہے کہ میں اس درخت کے قریب چلے جاؤں، اس میں تو سایہ بھی ہے اور اس آرام والے سائے کے درمیان میں بیٹھ جاؤں۔ اللہ نے فرمایا کہ تو ہے آدم کی اولاد، تیری بات مانی جائے۔ پھر تو سوال کر ڈالتا ہے کہ مولا تیری رحمتوں سے آج سارے لوگ بہرمند ہو رہے ہیں، کیا میرے لیے حصہ بھی نہیں؟ حکم دے دیا گیا کہ ٹھیک ہے آگے کر دیا جائے۔ اب اس درخت کے نیچے پہنچ گیا کہ جہاں پر سایہ تھا اسے آگے پانی کا چشمہ نظر آیا۔ اس نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا کیا تیری اجازت ہے کہ میں پانی کے چشمے کے قریب تک چلا جاؤں اور وہاں پر پیاس لگ رہی ہے پانی پی لوں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تو آدم کی اولاد ہے، کہ تیری ایک بات مانی جائے پھر تو دوسری بات کا سوال کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ یا اللہ تیری رحمت سے آج دنیا بہرمند ہو رہی ہے، میرے لیے پانی کے چند قطرے نہیں؟ اللہ نے فرمایا آگے کر دو۔ جب وہ پانی پینے لگا تو دیکھتا ہے کہ سامنے اسے جنت کی دیواریں نظر آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، کاش ہم تصور میں وہاں پہنچے تو اس حدیث کا مزہ پھر اور ہے۔ مسلم شریف کتاب الایمان میں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب مجھے جنت کی دیواریں نظر آنے لگی اور اس میں جنتی جو خدا کا ذکر کر رہے ہیں یا جو غنا کر رہے ہیں، جس کی اجازت، یعنی جو سوز بیان کرنے کی اجازت، جو اشعار بیان کرنے کی اجازت اہل جنت کو دی جا رہی ہے، تو اندر اہل جنت کے ذکر الہی اور ان کی اپنے معاملات اور اپنی خوشی کے تحت جو وہ محبت میں جملے گنگنا رہے ہیں، تو اس کی آواز اسے آنے لگی۔ اس سے پہلے کہ یہ کہے کہ میں جنت کے قریب چلا جاؤں، اللہ نے خود ارشاد فرمایا جنت میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے۔ سکا فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ سنا تو کہنے لگا کہ مولا ہاں جانا تو ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا یہ بتا تیری دنیا کتنی بڑی تھی؟ تو کہا کہ یا اللہ میری دنیا تو اتنی بڑی تھی کہ جو جس کا میرا دماغ اس کو محیط نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جتنی تیری دنیا بڑی تھی اگر اتنی بڑی زمین میں تو جنت میں دے دوں اور تیرا داخلہ جنت کے لیے بھی ہو جائے تو تیرے لیے کیا صورت رہے گی؟ سکا فرماتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے گویا کہ تذبذب کا شکار ہو گیا کہ ابھی تو تھوڑا سے ہلنے پر ڈانٹ پڑ رہی تھی اور یہاں تو جنت میں داخل بھی کیا جا رہا ہے، اور گویا کہ جنت میں داخل ہی نہیں پوری دنیا کے اتنی زمین بھی دی جا رہی ہے۔ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں متعجب ہو کر گویا کہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے کہ مولا تو رب العالمین ہے اور مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ تو مجھ سے استہزاء کر رہا ہے، حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ مولا میں مانتا ہوں کہ میں کمتر ہوں، اس کے گمان میں نہیں کہ مجھے اتنی بڑی چیز مل جائے گی، اس لیے کہ مجھے یہاں سے کھسکنے پر، پانی کے چند قطرے پینے پر وہ خدا ڈانٹ پلا رہا ہے، اب وہ مجھے اتنی بڑی جنت دے رہا ہے۔ تو وہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، تذبذب میں آ کر کہتا ہے کہ مولا ہے تو تو رب العالمین، میں بہت چھوٹا سے بندہ ہوں، میرے ساتھ تو مذاق کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا مذاق نہیں ہے، جا کر خود دیکھ لے کہ میں نے تجھے جنت بھی دے دی ہے اور اتنی بڑی زمین بھی عطا کر دی ہے۔ سکا فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ جنت میں داخل ہوا اور جنت میں اپنی زمین کو دیکھا تو وہ خوشی سے رقص کرنے لگا، خوشی سے جھومنے لگا۔ سکا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کی خوشی کو دیکھ کر رب کریم نے دہک فرمایا۔ دہک کہتے ہیں ہنسنے کو، دہک کہتے ہیں ہنسنے کو۔ رب کریم ہماری طرح دہک سے پاک ہے، لیکن حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کی خوشی کو دیکھ کر دہک فرمایا۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ ابن مسعود تم نے مجھے دیکھا تھا کہ میں نے کیوں مسکرایا تھا؟ کہا کہ حضور ہاں۔ فرمایا دہک تو من دہک رب العالمین، میرا رب اس بندے کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور میں اپنے رب کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ فرمایا من دہک رب العالمین کہ میں اپنے رب کو دیکھ کر دہک فرما رہا تھا۔ ہے یہ متشابہات میں سے، یعنی رب کی دہک اور اس کی خوشی اس کے شائع میں شان ہے، لیکن الفاظ میں جاذبیت یہ ہے کہ اگر اس کو عربی سے اردو میں کر دیا جائے تو اس کی معنویت ختم ہو جاتی ہے، ایک فساد چھا جاتا ہے۔ لیکن الفاظ یہی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی خوشی کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے اور میں اپنے رب کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ رب کی دہک جس سے پوشیدہ نہ ہو تو اور کیا شے پوشیدہ ہو۔ فرمایا کہ ساری جنت کا گویا کہ مجھے ملاحدہ کرا دیا گیا۔ اب ٹھیک کئی سال بعد جب کوفے میں حضرت عبداللہ بن مسعود موجود ہیں تو آپ اپنے شاگردوں کو یہ حدیث پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے ہوئے جب آپ اس الفاظ پر پہنچے تو آپ نے مسکرایا، شاگردوں کی توجہ نہیں گئی، شاگردوں کی توجہ نہیں گئی۔ آپ نے شاگردوں کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ تم نے پوچھا نہیں کہ میں نے کیوں
میں کیوں ہنسا اور میں نے کیوں مسکرایا؟ تو شاگرد سہم سے گئے، پھر کہا مما ضحکت یا استاذی یا شیخی، یہ مسلم میں موجود ہے کہ حضور ہم آپ سے پوچھتے ہیں اے ہمارے شیخ آپ نے کیوں مسکرایا؟ کہا ہاں ہاں مجھ سے پوچھو کہ میں نے کیوں مسکرایا؟ انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ نے کیوں مسکرایا؟ کہا میں نے بھی اسی طرح سرکار سے پوچھا تھا کہ آپ نے کیوں مسکرایا۔ تو یہ حدیث تسلسل اور مسلسل ہے کہ آپ سرکار کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، اور اس حدیث کو جب آپ بیان کرتے ہیں تو پھر آپ مسکراتے ہیں اور اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ جب تم آگے حدیث پڑھاؤ تو تم بھی مسکراؤ، تاکہ تم سے کوئی پوچھے کہ تم نے کیوں مسکرایا تو تم کہو کہ ہم نے اپنے شیخ عبداللہ بن مسعود کو مسکراتے ہوئے دیکھا، اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم نے کیوں مسکرایا تو کہا کہ میں نے رسول اللہ کو مسکراتے ہوئے دیکھا، اور رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے اس لیے مسکرایا کہ میرا رب اس بندے کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور میں رب کو دیکھ کر مسکرا رہا من دہ کے رب العالمین۔ تو یہ حدیث تسلسل کا سلسلہ ہے کہ جس کو یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما گویا کہ بیان فرما رہے ہیں۔ آخری کے جو چند لمحات رہ گئے ہیں اس کو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی کے ترجمے میں اور ان کی تعریف میں ہم ذکر کرتے ہیں۔ آپ عہد صحابہ میں، صحابہ کی جماعت میں حضرت عبداللہ ابن عباس سب سے کم سن ہے، بڑی چھوٹی عمر ہے ان کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سیدنا عباس کے یہ صاحبزادے ہیں۔ ان کی ولادت سے پہلے ہی ام ایمن ان کی والدہ ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ ان کی طرف توجہ فرمائی۔ ام فضل ان کی والدہ ہے، سیدنا عباس کی گویا کہ جو اہلیہ ہیں اور سرکار کی چچی ہیں، کہ جس وقت حضرت عباس، حضرت عبداللہ اپنی والدہ کے صدف اقدس کے اندر جلوہ گر ہوئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چچی ام فضل کو دیکھ کر فرمایا کہ چچی جان تمہیں مبارک ہو، تمہارے پیٹ میں میری امت کا سب سے عظیم فقیہ موجود ہے۔ ان کی ولادت سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر دے دی، پتا چلا کہ علوم خمسہ میں ما فی الارحام کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، تو اس میں سوال ہماری طرف سے یہ ہے کیا خدا بتانا خدا کے لیے ممکن نہیں؟ اگر کوئی کہے کہ نہیں تو ہم کہیں گے ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ترجمہ کر دو پھر، اور اگر ممکن ہے تو سب سے پہلے انبیاء کے لیے ممکن ہے۔ اس لیے قرآن میں جہاں پر یہ کہا اور سورہ لقمان میں یہ علوم خمسہ کی جو ذکر ہوا ہے کہ جناب قیامت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا، بارش کب ہوگی کوئی نہیں جانتا، کون کہاں مرے گا کوئی نہیں جانتا، کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے کون جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ آگے ارشاد فرما ان اللہ علیم خبیر، اللہ علم بھی رکھتا ہے، خبیر بمانا مخبر، اور اللہ اپنے پیاروں کو خبر بھی عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث میں جس طرح کے موجود ہے، جس طرح یہاں پر دیکھیے حضرت عبداللہ کی پیدائش کے لیے، حضرت ابن عباس کی پیدائش کے لیے، ان کی پیدائش سے تقریباً 5 ماہ پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چچی جان ام فضل کو کہہ دیا تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا اور وہ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں، میری امت کا خبر ہوگا اور میری امت کا عظیم فقیہ اور مفسر ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارضاہ عنہ کو حکمت و تاویل و قرآن کا علم حاصل ہوا، اور حضرت فاروق اعظم جیسا عظیم شخص کہ جس کے مزاج کے مطابق اور جس کے خیال کے مطابق قرآن کا نزول ہوتا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے بہت شدید مشکل مسائل قرآن سے متعلق لاحق ہو جاتے ہیں تو میں خود چل کر پھر ابن عباس کے پاس جاتا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں پھر اس سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ ابن عباس یہ کیا ہے؟ یہاں سے پتا چلا کہ جناب جس بات کا علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لینا چاہیے، اس میں گھٹاؤ، اور جو علم حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ علم کی کنجی سوال ہے، سوال کی جتنی کثرت ہوگی علم بڑھتا چلا جائے گا۔ جہاں پر یہ بات آ جائے کہ میں تو بہت بڑا ہوں، یہ تو کل کا بچہ ہے، اس سے علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت، تو جو سینے میں علم ہے وہ بھی دیمک کی طرح ضائع ہو جائے گا اور وہ علم کی چاشنی کو نہیں پا سکتا۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کا علم کا غلغلہ ہے، میرے آقا آپ کو محدث امت کہتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ قرآن سے متعلق جب مجھے کوئی ایسے دشوار مسائل نظر آتے تو فرمایا کہ میں ابن عباس کے پاس چلا جاتا اور ان سے مشورہ لیتا، اور حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ ابن عباس فتح کہونی لہو لسان سوال و قلب العقول، کہ ابن عباس طبقہ اکابر کے ان جوانوں میں سے ہے کہ ان کو خدا نے سوال کرنے والی زبان اور سمجھنے والا دل عطا فرمایا ہے، سوال کرنے والی زبان اور سمجھنے والا دل عطا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضاہ عنہ جو خود بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، سرکار کے حضور اتنا رہے کہ صحابہ کہتے ہمیں تو یوں لگتا جیسے اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سرکار کے بڑے چہیتے صحابی، یہ دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ مجھے قرآن کی ہر آیت کے متعلق یہ پتا ہے کہ وہ کہاں نازل ہوئی ہے اور کس طرح نازل ہوئی ہے. اتنے بڑے قرآن کے عالم ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نعم ترجمان القرآن ابن عباس لو ادرک اسفلنا معاشرہ مناریج. فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کیا خوب مفسر ہیں، یہ عمر میں چھوٹے ہیں، اگر عمر میں بڑے ہوتے تو ان کے ہم عمر میں ہم بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی گویا کہ تاریخ میں یہ سارے صحابہ کرام گویا کہ رتب اللسان ہے، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس مولا علی کی جانب سے مناظر ہوا کرتے تھے. مولا علی جب کسی بد مذہب سے مناظرہ کرتے یا آپ کو کوئی بد مذہب خارجی مناظرے کا چیلنج کرتا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو مناظرے کے لیے آگے کیا جاتا. حضرت یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت علی صدر مناظرہ ہوتے تھے اور مناظر حضرت علی کی جانب سے حضرت عبداللہ ابن عباس ہوا کرتے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو یہ علم کی، یہ علوم کی گہرائی آخری چند جملے آپ کی شان میں پیش کرتے ہیں. یہ کہاں سے حاصل ہوئی؟ اللہ اکبر. روایت میں آتا ہے کہ آپ کے علمی غلغلے کا تو یہ حال ہے کہ آپ صحابہ کے مجمع میں قرآن کو ہاتھ میں لے کر تحدیث نعمت کے لیے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لو داعا لی اقال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ، کہ اگر میری اونٹ کی رسی جیسی چھوٹی چیز بھی کھو جاتی ہے تو مجھے قرآن کا اتنا علم موجود ہے کہ میں اسے قرآن سے ڈھونڈ لیتا ہوں، اسے قرآن سے ڈھونڈ لیتا ہوں. اور یہ ساری چیزیں دعائے مصطفیٰ کی طرف جاتی ہے، میرے حبیب کی دعا کی طرف جاتی ہے. یہ سارا ملکہ عبداللہ ابن عباس کی ذات کا نہیں ہے، یہ میرے آقا کی دعا کا ہے. مسند امام احمد میں جلد نمبر 4 میں روایت موجود ہے. بخاری کتاب التہجد کی شرح کرتے ہوئے علامہ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں لکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے لیے بیدار ہوئے تھے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے ساتھ نماز کے لیے لیا، کیونکہ سرکار کے ساتھ بڑے چہیتے بڑے قریب رہے، حضرت انس بن مالک کی طرح یہ بچے تھے سرکار کے قریب رہے. کہتے ہیں کہ جناب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز شروع فرمائی تو مجھے اپنے دائنے کندھے کے قریب کھڑا کیا، اور تکبیر کے لیے سرکار نے جب ہاتھوں کو اٹھایا تو حضرت عبداللہ ابن عباس پیچھے ہٹ گئے. سرکار نے دیکھا کہ ابن عباس پیچھے ہٹ گیا ہے، سرکار نے ہاتھ پکڑ کر پھر اپنے ساتھ کھڑا کیا، برابر کھڑا کیا، اور پھر سرکار نے ہاتھ اٹھایا تو پھر پیچھے ہٹ گئے. یہ معاملہ 3 دفعہ ہوا. سرکار نے مڑ کر حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا، عقیدہ ہے ذرا سنیں، صحابہ کرام کے نام سے محظوظ بھی ہوں اور ان کے مبارک اور پاکیزہ عقیدے کو بھی لیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے میرے آقا فرماتے ہیں کہ ما بالک، کیا ہو گیا تجھے اور کیا ہو جاتا ہے تجھے؟ ان اجعلک حذائی فتخلفنی، میں تجھے اپنے برابر کھڑا کرتا ہوں اور تو پیچھے ہو جاتا ہے. میں نماز میں، اب دیکھیں نماز تو اللہ کی ہے، عبادت تو اللہ کی ہے، لیکن صحابہ کا عقیدہ آپ دیکھیں اور نبی پاک کی گویا کہ اس پر بشارتیں یہاں پر سماعت فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے میرے آقا کہتے ہیں کہ میں تجھے نماز میں اپنے شانے کے ساتھ کھڑا کرتا ہوں اور تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، حضور ما کان ینبغی لی احد ان یصلی حذاک، حضور کس میں یہ دم خم ہے کہ وہ آپ سے کندھا لگا کر نماز پڑھ سکے؟ ایک شخص مجھ سے کہنے لگا، جی یہ شعر ہے. میں نے کہا سنائیے. کہا جی وہ شعر یہ کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. میں نے کہا یہ محمود کی بات ہے، یہاں پر جناب رسول اللہ ہیں. یہ شعر اپنے پاس رکھ، یہ محمود کی بات ہے، یہ امت کی بات ہے، یہ جناب رسول اللہ ہیں کہ جن کے شانے کے ساتھ اگر صحابی کھڑا ہے تو صحابی یہ کہتا ہے کہ حضور ہے تو آپ کے صحابی، لیکن حضور ما کان ینبغی لاحد ان یصلی حذاک، حضور کس کی ماں نے ایسا فرزند قسمت والا جنا ہے کہ جو آپ سے کندھا لگا سکے؟ انت رسول اللہ، آپ تو اللہ کے رسول ہیں. یہاں بشر بشر کا رٹا لگانے والوں کے لیے سخت موت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور ہے تو نماز لیکن آپ سے کندھا نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی برابری ہم کیسے کر سکتے ہیں. سرکار نے یہ نہیں فرمایا، ارے پیارے تو محبت میں بہت بڑھ گیا ہے، محبت میں جس طرح یہاں میں کہتے بڑا مبالغہ کر لیا. تو میں نے کہا اس سے بڑا کیا مبالغہ ہوگا کہ نماز اللہ کی ہو رہی ہے، تعظیم مصطفیٰ کی ہے. دراصل اللہ اور اس کے رسول کو جو جدا سمجھتا ہے وہ منافق ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے حق کو ایک سمجھتا ہے وہی مومن ہے. تو وہ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، میں آپ کے برابر کیسے کھڑے ہوں؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تو محبت میں بہت بڑھ گیا، تجھے نہیں پتا ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. یہاں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، بلکہ میرے آقا مڑ کر خوشی اور بشاشی کے لمحات میں آپ کے سینے مقدس پر ہاتھ رکھتے ہیں اور سرے مقدس کو اٹھا کر کہتے ہیں کہ مولا یہ میرا سچا عاشق، اللہم علم بالتعویذ وفقہ فی الدین، یا اللہ اس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما، تعویل قرآن کا علم عطا فرما اور میری شریعت کا فقہ عطا فرما. تو آج حضرت عبداللہ ابن عباس جو ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتے ہیں کہ لو دعا لی قالوا بعید لوجدتہ فی کتاب اللہ، کہ قرآن کی تعویل اور قرآن کے علم سے اتنا آشنا ہوں کہ بڑی چیز تو بڑی چیز، اونٹ کی رسی بھی کھو جاتی ہے تو مجھے قرآن بتا دیتا ہے، یہ سب سرکار کی تعظیم کی برکت ہے. پتا چلا کہ نماز بھی ہو تب بھی رسول اللہ کی تعظیم ہوگی، رسول اللہ کی تعظیم ہوگی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم ہوگی. ایک روایت آخری یہاں پر پیش کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، بخاری کتاب التہجد میں یہ روایت موجود ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز پڑھا رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے ہیں. نماز سے جب فارغ ہوئے تو اپنے ایک دوست سے کہنے لگے، میں کل رات سرکار کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، ہمم تو بھی امر سو، لیکن میرے دل میں بہت بےہودہ خیال آیا، بہت گندا خیال آیا، بہت برا خیال آیا. تو آپ کا ساتھی کہنے لگا کہ تو سرکار کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، تیرے دل میں خیال کیا آیا، برا کیا برا خیال آیا؟ وہ کہتے ہیں برا خیال میرے دل میں یہ آیا، ہمم تو ان اقدا، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ان اقدا واذر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری ٹانگیں تھک گئی تھی، سرکار نے رکعت بہت لمبی کر دی تھی، میرے دل میں خیال آیا کہ میں بیٹھ جاتا ہوں، سرکار قیام کرتے رہے. تو کہا یہ خیال بہت گندا خیال تھا، یہ خیال بہت گندا خیال تھا کہ سرکار کھڑے ہوں اور میں بیٹھ جاؤں. ارے پیارے، نماز کی بات ہے، نفلی نماز ہے. علامہ عینی نے بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں کہ تو نفلی نماز تھی، نفلی نماز تو بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز ہے، تو اگر آپ بیٹھ جاتے تو حرج کیا تھا، شریعت نے تو جائز رکھا ہے اسے، اس میں برائی کی کیا بات تھی؟ فرمایا اس میں برائی یہ تھی کہ اس میں سرکار کے ادب کا ترک لازم آ رہا تھا. تو دیکھیں عین نماز ہے، نماز جاری ہے، اللہ اکبر. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا تقاضے بشریت کے، تو نماز میں بھی سرکار کی تعظیم ہو رہی ہے. کوئی یہ کہے کہ جناب یہ تو نفلی نماز تھی، فرضوں میں ایسا نہیں ہو سکتا، تو بخاری کتاب الصلاح اٹھا کر دیکھیں، حضرت ابو بکر ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے اور سرکار دو قبیلوں میں صلح کرانے کے لیے گئے، سرکار کو آنے میں تاخیر ہو گئی، حضرت بلال نے اقامت اور اذان کہہ دی، حضرت سیدنا صدیق اکبر مصلی پر آئے، نماز شروع کر دی، نماز جاری ہے، سرکار مسجد میں داخل ہو گئے، فرض نماز ہے، سرکار مسجد میں داخل ہو گئے. صحابہ اکرام نے حضرت ابو بکر کو ہوشیار کرنے کے لیے اپنے دائیں ہاتھ کے باطن کو بائیں ہاتھ کے ظاہر پر مارنا شروع کیا، یوں یوں کہ آواز بلند ہو اور حضرت ابو بکر کے کانوں تک آواز چلی جائے، لیکن وہ سیدنا صدیق اکبر کی نماز تھی، ہماری نماز تو نہیں تھی. سرکار یہ نہیں کہ ایک ہی صف میں محمود و ایاز. میرے ابھی دیکھیں، اگر میں اس مسجد کا امام ہوں، اگر ہمارے مولانا ابراہیم صاحب ہماری جگہ پر نماز پڑھا رہے ہیں اور مجھے سب سے آخر میں وضو خانے پر نماز کی جگہ مل رہی ہے، تو میں نے وہیں پر نماز پڑھنی ہے. یہ نہیں کہ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آنا ہے، لیکن یہ احکام تو مجھ جیسے شخص کے لیے ہے. میرے آقا کی شان کیا ہے، بخاری میں موجود ہے کتاب الصلاح کے اندر، کہ میرے آقا صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میں تم جیسا نہیں ہوں، اور یہ بشر کے رٹے اور یہ جماعت وغیرہ اپنے پاس رکھو، میں تم جیسا، مجھے اپنے جیسا سمجھو گے تو سب جائے گا، بستر سمیت جاؤ گے. اب سرکار صفوں کو چیرتے ہوئے آگے تشریف لا رہے ہیں، یہاں تک کہ پہلی صف میں میرے آقا پہنچ گئے. میرے الفاظ پر توجہ نہ رکھیے گا، دلائل پر توجہ رکھیے گا برائے کرم، دلائل پر، کیونکہ مجھ میں ملمہ کاری نہیں ہے، لگا بھجا کر میں اللہ کی خوشنودی کے لیے بول رہا ہوں، اور کوئی ناراض ہو مجھے غرض نہیں، کوئی خوشی ہو مجھے غرض نہیں. دلائل پر نظر رکھیں کہ عقیدہ اہل سنت کا ایسا ہے کہ بڑے سے بڑا فتین اس کے دلائل کے سامنے سرے منہ ہی انحراف نہیں کر سکتا. اب آپ دیکھیں کہ فرض نماز ہو رہی ہے، بخاری کی روایت ہے، سرکار بالکل پہلی صف میں آ گئے، حضرت ابوبکر نے تیسری آنکھوں سے سرکار کو دیکھ لیا. تو تم بڑے موحد ہو یا سیدنا صدیق اکبر بڑے موحد ہیں؟ صدیق اکبر کے نام پر دیواروں پر چوکنگ کرتے ہیں کہ یوم صدیق اکبر پر عام تعطیل کی جائے، ورنہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تمہیں نہیں پتا ہماری تنظیم صحابہ والی ہے؟ تو میرا ایک مؤدبانہ، ایک گویا کہ یہ قول ہے آپ کے لیے کہ جناب صرف چوکنگ تک دین کو نہ رکھو، بلکہ صدیق اکبر کے اچھے عقیدے بھی لو، تاکہ صحیح تم صحابہ کے ماننے والے بن سکو. ترچی آنکھوں سے سرکار کو دیکھا, سرکار نے انگلی سے اشارہ کیا, سرکار کہیں نہیں رکے, پہلی صف میں رک گئے. کیونکہ اگر کسی کو حق ہے مصلے پر تو ابو بکر کو ہے, اس لیے پہلی صف میں رک گئے اور انگلی سے اشارہ کیا کہ نہیں ہٹنا. کیا اشارہ کیا؟ نہیں ہٹنا. بخاری کے الفاظ ہے, فاشار اب یدی ہی, نہیں ہٹنا, ادھر ہی رکے رہنا. لیکن صدیق اکبر کے عشق نے اسے گوارا نہ کیا. آپ گویا کہ الٹے پاؤں پیچھے آنے لگے, آہستہ آہستہ جب آدھے صف پر آ گئے تو میرے آقا مصلے پر پہنچ گئے اور سرکار نماز مکمل فرمائی اور سیدنا صدیق اکبر اپنی صف میں آ گئے. نماز سے فارغ ہوئے تو میرے آقا نے حضرت ابو بکر سے پوچھا, صدیق جب میں نے تجھے کہا تھا کہ مصلے پر رہنا, جس طرح کہ حضرت علی کو کہا تھا نام مٹاؤ, تو کہا میں نہیں مٹاتا, کیونکہ کبھی کہنا نام ماننا عشق پر دلالت کرتا ہے, یہاں پر بھی ہے. سرکار نے فرمایا, ابو بکر میں نے تجھے مصلے پر رہنے کہا تھا, تو نے مصلہ کیوں چھوڑ دیا؟ تو سیدنا صدیق اکبر کیا کہتے ہیں, ما کان لیم بغی, ما کان لیم بغی ابی قحافتا ان یصلی بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضور اس ابو قحافہ کے بیٹے کی اوقات کیا ہے, حضور اس ابو قحافہ اپنے والد کی طرح نسبت کرتے ہیں, اس ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال کیا ہے کہ جہاں پر خدا کا نائب جلوگر ہو یہ اس کے آگے کھڑا ہو جائے, خدا کا رسول موجود ہو یہ اس کے آگے کھڑا ہو جائے. مجھے بتاؤ یہ فرض نماز میں تعظیم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا او ہو نماز میں تو تیرا, اب ظاہر سی بات ہے سیدنا صدیق اکبر نے مصلی چھوڑا ہے تو خیال آیا, جب ہی تو چھوڑا نا, بندہ اپنے خیال ہی سے تو کام کرتا ہے, ارادے سے ہی کام کرتا ہے. اب ہمارا سوال یہ کہ جب آپ نے مصلی چھوڑا اور پیچھے کی طرف آپ آئے تو مجھے یہ بتایا جائے, یہ تعظیم سے آئے یا اس کے علاوہ آئے؟ تعظیم ہی سے آئے ہیں, تو یہ تعظیم نماز میں ہو رہی ہے, نماز کے باہر ہو رہی ہے, این نماز میں, وسط نماز میں ہو رہی ہے, اس لیے کہ باقی رکعتیں میرے آقا مکمل کروا رہے ہیں. باقی رکعتیں پتا چلا کہ نماز ہے تو خدا کی لیکن تعظیم کے احکام میں خدا اور رسول میں فرق نہیں ہے. اس لیے تم دیکھو نماز میں اگر تم کسی سے بات کرو تو نماز ٹوٹ جائے گی, لیکن نماز میں تمہیں رسول اللہ سے بات کرنی پڑتی ہے کہ السلام علیک ایوہ النبی, جو اے اللہ کے نبی آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں, اللہ آپ کی بارگاہ میں میں سلام عرض کرتا ہوں. پتا چلا کہ نماز میں نبی پاک کا تصور, آپ کی تعظیم, یہ نماز کو معراج کرواتی ہے, نماز کو معراج کراتی ہے. چلتے چلتے وہ بات جو اس درس کے تتیمے پر آ جائے, ایک بہت ہی رسوائے زمانہ کتاب, افسردہ کتاب, میں نے جہاں آپ کو دیگر اور معاملات کے لیے اس محفل کا وکیل بنایا ہے کہ آپ نے یہ بات باہر جا کر کرنی ہے, لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی صلاح کرنی ہے, غلط کو غلط کہنا ہے اور صحیح کو صحیح کہنا ہے. ایک شخص جس کو بالا کوٹ کا شہید کہا جاتا ہے, اسماعیل شہید, کیا کہتے ہیں اس کو, اسماعیل شہید, تو اس قسم کا شہید آپ کو کہیں نظر نہیں آیا ہوگا جس کے عقیدے سکھوں کی طرح ہوں گے اور دنیا اس کو شہید کہہ رہی ہوگی, اس کے عقیدے ہندوؤں کی طرح ہوں گے اور دنیا اس کو شہید کہہ رہی ہوگی. پہلا شہید ہے کہ عقیدہ ہندوؤں جیسا ہے اور اس کو دنیا شہید کہہ رہی ہے. آپ کہیں گے شاہ صاحب الفاظ تو بہت سخت ہے, میں نے کہا مجھے بھول اپنے آپ کو بھول, سرکار کی عظمت کو سامنے لا, قیامت کے دن تجھے تیرا باپ بھی نہیں بچا پائے گا جب تک میرے آقا آگے نہیں آئیں گے, حضرت آدم کو بھی اپنی جان کی پڑی ہوگی جب تک میرے آقا آگے نہیں آئیں گے. آج تجھے جو ایمان ملا ہے, شہرت ملی ہے, دولت ملی ہے, میرے آقا فرماتے ہیں انما انا قاسم اللہ یوتی, یہ میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے. تو جس نے رسول اللہ کے حق کو ہلکا سمجھا وہ اسے فرقہ واری سمجھے گا, اور جس نے اللہ کے رسول کی تعظیم کو حق سمجھ لیا وہ سمجھے گا کہ جناب کفر کفر ہے اور ایمان ایمان ہے. وہ نام نہاد شہید اسماعیل دہلوی, اردو بازار جائیے, کو میں گھر کی حوالہ نہیں دیتا, اردو بازار کسی بھی بک اسٹال پہ جائیے, یہ مدرسہ بین نوری ٹاؤن, اس کے پیچھے سب ان کے مدرسے, وہاں جائیے ان سے کہیے حضور مجھے کتاب چاہیے اسماعیل شہید کی صراط مستقیم, کون سی, اس کی صفحہ 133 اٹھا کر دیکھیں, اس میں وہ لکھتا ہے کہ نماز کو بڑے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے, نماز میں غیر کے خیال کو نہیں لانا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ نماز میں اگر تمہیں کوئی خیال آنے لگے تو سنو, خیال کے چند درجے ہیں, سلسلے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اگر نماز میں زنا کا یا اپنی بیوی سے مجامعت کا یا گدھے اور بیل کا, یہ سارے الفاظ ہیں, یہ پہلا ہندو شخص ہے جس کو دنیا شہید کہتی ہے. ذرا اس عقیدے کو سنیں, اگر یہ آپ کے نزدیک مسلمان ہے تو میں مناظرے کے لیے تیار ہوں, اگر یہ کسی کے نزدیک مسلمان ہے تو دین کے لیے, نام و نہاد کے لیے نہیں. اور سختی کے لیے نہیں، اپنے حبیب کی عزت کے لیے میں مناظرے کے لیے تیار ہوں۔ ویب سائٹ پر بھی بات چل رہی اس عبارت پر کہ میں نے کسی مولوی کا کلمہ نہیں پڑھا، جناب رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ خدا کے واسطے کہیں شیطان آپ کے ذہنوں کو وسوسے میں نہ ڈالے، میرا مقصد فرقہ واری تو نہیں، میرا مقصد آپ کے سامنے احقائے حق ہے اور ابطال باطل ہے، یہی میرا جذبہ ہے۔ اگر یہ نہیں تو کوئی نمازیں کام نہیں آئے گی، کوئی روزہ کام نہیں آئے گا۔ اگر رسول اللہ کی عظمت کو جس نے ہلکا سمجھا، وہ کہتا ہے کہ نماز میں اگر بیوی سے مجامعت کا خیال آ جائے یا زنا کا خیال آ جائے، یہاں تک کہ گھبے بیل کا بھی خیال آ جائے، تو یہ خیال بہتر ہے اس سے کہ پیر کا خیال آئے یا جناب رسول اللہ کا خیال آئے۔ مل کر پڑھیں اس ہندو کے اس کافرانہ عقیدے پر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کتاب فارسی میں تھی لیکن اردو ترجمے کی عبارت میں نے پیش کی ہے۔ اس بدبخت کی عبارت کو اگر آپ نے سننا ہے تو آپ میرے پاس آئیں اور اس کو دیکھیں۔ آج یوں ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ ذرا زیادہ ماڈرن، یار سخت کہہ دیا، یہ کہہ دیا۔ میں نے کہا انشاءاللہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، سخت نہیں ہے، سخت اس لیے ہے کہ تیرے ایمان میں شاید ضعف ہے۔ میں تجھے بار بار کھینچ کر ذات رسول کی طرف لا رہا ہوں اور تو بار بار دوراجی میں پھنسا ہوا رہتا ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تجھے کھینچ کر مدینے کی طرف لے جا رہا ہوں اور اس حق کی طرف لے جا رہا ہوں کہ جس کے لیے خدا اتنی غیرت کرتا ہے کہ خدا خود ہے ستار، لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا، لیکن ولید بن مغیرہ کو خدا کہتا ہے کہ محبوب زمین اس کی اصل میں خطا ہے، یہ حلالی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے حلالی نہیں ہے۔ اب کھڑے ہو کر دوراجی والے ذرا یہ بتائیں کہ خدا کا کلام پھر نہ پڑھنا، کیونکہ خدا نے ایک ایسے بندے کی رسوائی بیان کی ہے کہ جس کو وہ جانتا وہ بھی نہیں جانتا، صرف اس کی ماں جانتی ہے، اس کی ماں جانتی ہے۔ اس کی غلطی کیا تھی کہ اس نے خدا کو بھی گالی دی، سب کچھ کیا لیکن خدا نے اسے درگزر کرتا رہا، خدا کی قدرت نے اسے درگزر کیا۔ لیکن خدا کو اپنے محبوب سے غیرت اتنی ہے کہ جو ہم نے اپنانی ہے، خدا کو اپنے محبوب سے غیرت اتنی ہے کہ اس نے شرک کیا، کفر کیا، خدا نے کچھ نہیں کہا، اس نے خدا کے دین کو باطل کہا معاذ اللہ، خدا نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب اس نے سرکار کو پاگل کہا معاذ اللہ، تو خدا نے سورہ قلم اٹھا کر دیکھے، پے در پہ اس کی مذمت کی کہ یہ چغل خور ہے، یہ منہ چڑھانے والا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، اور آخر میں فرمایا کہ اتل بعد ذالک ذلیل۔ محبوب سب سے بڑی بات یہ کہ یہ حلالی نہیں ہے، زنیم زنا کی پیداوار۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر مظفر شاہ کے الفاظ آپ کو سخت لگ رہے ہیں تو پھر خدا کے کلام کے بارے میں غور کیجئے گا۔ خدا نے اپنے محبوب کی غیرت کو پورا کرنے کے لیے جملے کہے، میں نے بھی یہ کہے ہیں حضرات گرامی، اس سنت پر، کیونکہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو اختیار کرنا ہے، فرقہ واریت ہمارا مطلب نہیں۔ بالخصوص اس درس میں میں اپنے نوجوان ساتھیوں کو ٹارگٹ بناتے ہوئے عرض کروں گا کہ آپ کالج پڑھتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کی مشغولات ہوتی ہے، تو آپ خدا کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے، خدا کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ تو میرے دین کے مجاہدوں، خدا کے رسول کے محبت کے وارث ہو، یہ آپ پر غیرت ایمانی کا حق ہے کہ اپنے طبقے میں اس پلید شخص کی بات بتاؤ۔ لوگ کہتے ہیں اگر آپ بتائیں گے تو مشہور ہو جائے گا، میں نے قرآن میں تو شیطان کے عیب کھول کھول کے بتائے ہیں، تو کیا خدا نے شیطان کو مشہور کرنا تھا؟ مشہور کرنا نہیں تھا حضرت صاحب، مشہور کرنا نہیں تھا، بلکہ اس سے بچانا تھا۔ تو اسماعیل دہلوی جس کے ماننے والی جماعت، کھل کے عرض کروں، دیوبندی حضرات، تبلیغی جماعت، طارق جمیل صاحب، یہ سارے جو لوگ ہیں ان کو شہید کہتے ہیں۔ میں نے کہا پہلا ہندو شہید ہے کہ جس کا عقیدہ ہندوؤں والا ہے اور دنیا اس کو شہید کہتی ہے۔ دعا کرے اللہ رب العزت شیطان ابلیسوں سے ہمیں محفوظ رکھے، مولا علی اور حضرت فاروق اعظم جیسا غیرتی ایمان ہمیں عطا فرمائے۔ میرا مقصد کسی کی تردید و ناراض کرنا نہیں تھا اور نہ اپنے مجمع میں سے چند لوگوں کو خوش کرنا تھا، میں نے یہ ساری بات دربار رسالت میں منقبت کے طور پر عرض کی ہے۔ مولا اگر میری نیت کسی طرف چلی بھی گئی ہو تو مجھے معاف کرتے ہوئے اخلاص کے طور پر میرے کلمات کو قبول فرما لیں۔ آج اگر کوئی یہ کہے شاہ صاحب آپ نے سخت کہا، تو میرے دوست ذرا سوچنا کہ میں نے کہا تو یہ سختی لگی، جو کتابیں بک رہی ہے، چھپ رہی ہے، منظر عام پر آ رہی ہے، اس مرتد کو دنیا شہید کہہ رہی ہے، تو اتنا چہیتا ہے تیرے باپ کو کوئی گالی دے اور پھر تیرے منہ پر آ کر کہے وہ جس نے آپ کو باپ کو گالی دی تھی نا، ہے بڑا نیک آدمی ہے، بہت شریف ہے، تو میں اس وقت پوچھوں گا کہ تیرے تیور کیا ہوتے ہیں؟ اگر تجھے اس وقت جوش آیا تو کلمہ پھر پڑھ لینا، اس لیے کہ تجھے رسول کے بارے میں غیرت نہیں آتی، اپنے باپ کے بارے میں غیرت آتی ہے۔ توبہ توبہ استغفر اللہ۔ مولا کریم ہمارے عقیدوں کی تو صلاح فرما، ہمارے اعمال کی صلاح فرما، مولا کریم ہماری جوان نسل کو دین کی تبلیغ کا جذبہ عطا فرما، حق و سچ کو، غیرت رسول کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ درس بخاری میں مولا کریم جو کتاب الوحی کے آخری جملے ہم نے اختتامی طور پر عرض کیے اور کتاب الوحی کی آج پوری بحث مکمل ہوئی، مولا کریم اسے اپنے پاک دربار میں قبول فرما لے۔ مولا کریم جو حضرات آئے اپنا قیمتی وقت یہاں پر صرف کیا، ان کے تمام جائز مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ انشاءاللہ مولا کریم آنے والا درس ہمارا کتاب الایمان سے ہوگا، جس میں حضرت امام بخاری نے کتاب الایمان میں تیرے حبیب کے اقوال کو جمع کیا، اسے بھی ہمیں اخلاص اور للہیت کے ساتھ آگے قوم تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، خود بھی عمل کرنے کی، دوسرے کو بھی عمل کی طرف راغب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ هو الحبیب الذی ترجع شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحمی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پہلے دے دیا کرو۔